تفسير: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. آپ دیکھیے کہ سورۃ مومنون آیت 23 سے جو ہے وہ ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. تو جیسے پچھلی آیتوں میں, سورۃ مومنین کی پچھلی آیتوں میں کیا پڑھا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سے اوصاف مطلوب ہیں. جنت جو ہے وہ خواہشات سے نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کے لیے محنت نہ کی جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ انسان کی تخلیق اور اس کے وجود کی بقا کے لیے, آسائش کے لیے اللہ نے زمین میں اس آسمان کے نیچے بہت سے دنیا میں سامان پیدا کیے ہیں نا. تو انسان کی مادی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انتظام جو ہیں وہ کیے ہیں. تو اسی طرح اب آج کے سبق میں ہم یہ پڑھنے والے ہیں کہ روحانی تربیت اور دینی فلاح کا اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا. اور دینی فلاح اور روحانی تربیت کا جو اللہ نے سب سے بڑا انتظام کیا وہ کیا ہے کہ انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا, اور وقتاً فقتاً اور اس کے ساتھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات دی, اپنی کتابیں دی. اور یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. اور آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام جو تھے, جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے وہ قوم کوئی کافر قوم نہیں تھی, وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت تھی, وہ اللہ پر اور رسالت پر عقیدہ رکھتی تھی. پھر اس کے باوجود کیوں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا؟ اصل وجہ کیا تھی کہ اب ان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا, وہ شرک کرنے لگے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے بھی انکار کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا انداز کتنا خوبصورت ہے. یہ پیچھے آئی 22 میں کہا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. تو نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا وہ کیا تھا؟ کشتی ہی تو تھی, ہے نا. اور پیچھے کشتی کا ذکر ہے اور آگے جس پیغمبر کا ذکر کیا ہے, اور رسولوں کی کہانی میں, رسولوں کے قصوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور اس کی اور کشتی جو ہے وہ اس نے کیا کیا تھا کہ کشتی نے پیغمبر کو اور جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان سب کو جو ہے وہ ان سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنی تھی, ہے نا. تو کشتی کا پہلے ذکر ہے, اب کشتی والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا کہ ہم نے بھیجا, تو نوح علیہ السلام کو بھیجنے والے کوئی عام نہیں تھا, کوئی عام فرد نہیں تھا, اللہ رب العزت کی ذات تھی جس نے جو ہے وہ پیچھے اپنا تعارف کروایا کہ وہ رب جو کہ احسن الخالقین ہے, وہ رب جس نے جو ہے وہ خلقنا فوقکم سبع طرائق, وہ رب انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض, اور وہ رب فانشانا لکم بہ جنات من نخیل وعناب, اور پھر اور بھی اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سی نعمتوں کا, پھلوں کا, پھولوں کا, جانوروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رب تمہیں پیدا کر کے کہیں بھول تو نہیں گیا, تمہیں چھوڑ تو نہیں دیا, وہ غافل تو نہیں ہے تمہاری ضروریات سے. جہاں تمہاری مادی ضرورتوں کا انتظام کیا وہیں پہ انبیاء کا سلسلہ بھی جاری کیا تاکہ روحانی طور پر تمہاری تربیت ہو سکے, اخلاقی طور پر تم بہترین انسان بن سکو. تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا الی قومہ, ان کی قوم کی طرف. اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کر یہ نہیں کہا کہ یا ایہا المشرکون, یا ایہا الکافرون, یا ایہا الفاسقون, جیسے کہ آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ تو کافر ہیں, وہ تو منافق ہیں. بتا کہ مسلمان جو ہیں اپنے جیسے مسلمانوں کو جو عمل میں کمزور ہیں, ان کے اندر کردار کی کمی ہے, عقیدے کی کمزوری ہے, کمی ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, یہ تو پکا کافر ہے, یہ تو یہودی ہے, یہ تو عیسائی ہے, کہ فوراً بددل ہو کر, مایوس ہو کر اور تانے دینے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیں پیغمبرانہ کردار کیا ہے, کافر قوم ہے, یعنی اللہ کا انکار کر رہی ہے, شرک کر رہی ہے, یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. اور ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے. تین چیزیں بنیادی طور پر ہر نبی کی دعوت میں شامل رہی ہیں، توحید، آخرت اور رسالت. اور ہر قوم کے پاس جو بھی پیغمبر آیا، دین ایک ہی رہا، شریعت بدلتی رہی. اور دین کیا ہے؟ دین جو ہے وہ اصول اور فرامین کا نام ہے، ان اصول و ضوابط کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو جو ہے وہ عطا کیے ہیں. اور شریعت کیا ہے؟ ان اصول و ضوابط کو کھڑا کرنے کا، قائم کرنے کا ظاہری ڈھانچہ. تو عبادت کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں، ایک اندرونی حقیقت اور دوسرا اس کا ظاہری طریقہ. اندرونی حقیقت جو ہے نا وہ عبادت کا اصل جز ہے، وہ ہر دور میں ایک ہی رہی. اور ظاہری طریقہ جو ہے وہ اضافی جز ہے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف ادوار میں جو ہے وہ کمی بیشی ہوئی ہے. اس کو آپ شریعت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب قوم جو ہے اس پر ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے، اس کو دین ملے ہوئے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس فرق کو بھول جاتی ہے کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. اور وہ کیا کرتی ہے؟ دین کو چھوڑ کر جو ظاہری عبادت کا حصہ ہے نا، جو ڈھانچہ شریعت، اس کو وہ اصل عبادت سمجھ لیتی ہے، اور وہ قوم جمود کا شکار ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ جب وہ اگلا پیغمبر بھیجتا ہے تو ظاہری طریقہ جو شریعت ہے نا، اس میں وہ کچھ فرق کر دیتا ہے. اور فرق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کے جمود کو توڑا جائے، لوگوں کو ظاہر پرستی کی جو حالت ہے اسے نکال کر زندہ عبادت کرنے والا بنایا جائے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ ظاہری آداب اور قواعد کو جو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور پیغمبر کی اطاعت سے انکار کر دیتے ہیں اور دین جو ہے اس سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہ جو تبدیلی ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عبادت میں تبدیلی نئی روح پھونک دیتی ہے نا. تو جامد، جامد کا مطلب کیا ہے؟ جمع ہوا، ٹھوس. وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ایمان چاہیے، بلکہ اللہ کو زندہ ایمان چاہیے، حرکت کرنے والا، پارے کی طرح حرکت میں رہنے والا، کچھ کر گزرنے والا ایمان چاہیے. تو یہ فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین میں اور دین پر عمل کرنے کے طریقے میں. تو شریعت کیا ہے؟ طریقہ ہے. تو دین ایک ہی رہا. اب یہاں پہ بھی آپ پیچھے سورت آراف میں، سورت ہود میں، آپ پہلے کتنی دفعہ یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ دین ایک ہی رہا، شریعت میں تبدیلی رہی. تو اب اور وہ بھی کچھ موقع کی مناسبت سے، حالات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس کی. اب یہاں پہ بھی پیغمبر نے توحید کی دعوت دی، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. اور بندگی کا آسان جو ہے وہ آپ اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گی کہ بندگی جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ عبادت، اطاعت، نوکری، فرما برداری، بس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا. تو اللہ کی عبادت کرو. دوسرا سوال پیغمبر نے پوچھا، مالکم من الہ غیرو، کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. اس فکرے سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ گویا کہ وہ قوم جو تھی وہ شرک میں مبتلا ہو چکی تھی. اس نے اپنے پاس جو ہے وہ اور بھی معبود جو تھے انہوں نے اپنے بنا لیے تھے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اصلی اور حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ پیچھے ربوبیت کے جو اللہ تعالیٰ نے دلائل بتائے ہیں، تو یہ دلائل کس لیے ہیں؟ اللہ کی بندگی پر آمادہ کرنے والے ہیں. اللہ کی بندگی اور اطاعت جو ہے اس کے لیے، اس پر تیار کرنے والے ہیں. اگر لوگ جو ہیں وہ سوچیں، افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچو گے نہیں؟ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ صرف ظاہری طور پر، ظاہری طور پر جو جیسے اب داڑھی رکھ لی ہے یا برقع پہن لیا ہے یا ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، ظاہری طور پر جو جسہ ہے یا جسم ہے یا انسان جو چل رہا ہے، یہ لگتا ہے مسلمان ہے، لیکن اندرونی جو ہے نا دین، وہ اس کی جڑیں جو ہے نا ختم ہو چکی ہیں. وہ شرک بھی آج کا مسلمان کر رہا ہے، وہ مزاروں پہ بھی جا رہا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پوجا بھی کر رہا ہے، وہ مغرب کو اس کے رسم و رواج کو بھی اپنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جہاں جیسا دیس ویسا بھیس، اور پھر یہاں پہ اب رہ کر کیسے آخر اسلام پر عمل ہو سکتا ہے نا. تو اسلام دین کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کہیں بھی چلے جائیں, جوان ہیں بوڑھے ہیں, جیسے اب عورت ایک لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو نمازیں پڑھتی نہیں ہیں, اس لیے کہ دلہن ہے میک اپ خراب ہو جائے گا. تو میک اپ تو بھول جائیں, دلہن کے لیے یا کسی بوڑھی عورت کے لیے, جوان کے لیے, صحت مند کے لیے, بیمار کے لیے نمازیں تو کوئی معاف نہیں ہے نا. تو اصل بات کیا ہے, افلا تتقون, کا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ کہیں مہمان بن گئے, کہیں مال میں چلے گئے, کہیں کوئی بہت ہی دعوتیں گھر میں کر لیں, جیسے دعوت کر رہے ہیں تو اس لیے اب روزہ نہیں رکھ رہے. امتحان ہے ایک طالب علم کا, اس کی ماں پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, بیوی پوچھ رہی تھی کہ کیا میرا شوہر روزہ چھوڑ سکتا ہے, اور ایک بیوی کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر تو روزے رکھ ہی نہیں پاتا نا, اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو رکھوائیں گی تو وہ رکھے گا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا, وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کا جو کفارہ نہیں ادا ہو سکتا, کیونکہ جان بوجھ کر اس نے جو ہے وہ چھوڑا ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ دین کی روح سمجھ میں آنی چاہیے. تو افلا تتقون بہت خوبصورت انداز ہے کہ لوگوں کیا تم ڈرتے نہیں ہو, اور ڈر کیا ہوا ہے, ڈر کا مطلب کیا ہے آپ کے, ہائے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اپنے ماں باپ سے, اپنے استاد سے بہت ڈر لگتا ہے, لیکن جب ٹیسٹ کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹیسٹ نہیں میں دے سکتی, تو یہ عجیب ڈر ہے نا. جب وقت کی پابندی کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم نہیں آ سکتے نا, وقت کی پابندی بڑی مشکل ہے. ویسے میں اپنے استاد کی عزت بہت کرتی ہوں, مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اپنی ٹیچر, اتنی اچھی ہیں بس کیا بتائیں آپ کو, تو یہ کیسی تعریف ہے. میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں, میرے باپ بڑی عزت ہے میرے ان کے دل میں, وہ کوئی کام کہہ دیتے ہیں تو نہیں امی میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی, کپڑے امی پلیز آپ خود ہی پریس کر لیا کریں, امی پلیز میں لیٹ گئی ہوں میرے لیے پانی کا گلاس تو لا دیں, ذرا میرے اوپر لحاف بھی اوپر ڈال دیں, اور امی میرے لیے جو ہے وہ یہ چائے بھی ذرا بنا کر مجھے دے دیں. تو اپنی فرمائشیں ہماری پوری نہیں ہوتی, اور جو ہے وہ کہتے ہی ہیں کہ میری امی توبہ اتنی اچھی ہیں اور اتنی میں محبت کرتی ہوں اور اتنی میں عزت کرتی ہوں, تو کیا یہ ہے, یہ ڈر ہے, اور کہیں میری امی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے. تو ڈر ہو, محبت ہو یا عزت ہو, تو اس کو نا عمل سے ثابت کرنا چاہیے. آج کی سوسائٹی میں نا لور بہت ہے, لور لو کرنا, یہ ویلنٹائن ڈے پہ بھی لوگ محبت کرتے ہیں نا. تو دن منانا ظاہری طور پر ڈھانچہ لے لینا محبت کا, یہ محبت کا اظہار کرنے والے بہت ہیں لیکن افیکشنیٹر نہیں ہیں, اس محبت کو عمل سے سچا ثابت کرنے والے نہیں ہیں. افلا تتقون, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فقال الملأ, پھر کہا سرداروں نے. آپ دیکھیں کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب جملہ فعل سے اب شروع ہو رہا ہے اور فعل سے ہی شروع ہوتا ہے ورب سے, تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آگے ہے الملاؤ, سردار, سرداروں کا ذکر آ رہا ہے, اور کالو نہیں آیا. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو نون ہے اسم ہے وہ جمع ہے, اور شروع میں جب فعل آیا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ واحد آیا ہے, اور اگر جو ہے وہ یعنی یہ قاعدہ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. فقال الملأ, پس کہا سرداروں نے, تو یہ بھی ادب کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے. سردار جو تھے کون تھے؟ جو قوم کے شیوخ تھے, قوم میں لیڈر قسم کے لوگ تھے, بڑے بنے ہوئے تھے, انہوں نے کہا. اور الذین کفروا, اور وہ تھے جنہوں نے کفر کیا, سرداروں میں سے وہ لوگ بولے, انہوں نے کہا جنہوں نے انکار کیا, من قومی, ان کی قوم میں سے, ہی کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ نوح علیہ السلام کے لیے, کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کرنے والے, انکار کرنے والے سرداروں نے کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے. ما ھذا کا مطلب کیا ہے, کیا ہے یہ شخص مگر نہیں ایک انسان تم ہی جیسا, نہیں ہے یہ شخص ایک انسان مگر تم ہی جیسا. جیسے بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا, کیا ہے یہ بڑی بنی پھرتی ہے, اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے نا, ہے نا, کیا ہے یہ بڑی بنی پھرتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہے یہ شخص مگر انسان تم ہی جیسا, نہیں ہے یہ شخص انسان مگر تم ہی جیسا. تو اب یہاں پر جو ہے قوم کے لیڈروں کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت ہوئی ہے, اور مخالفت میں جو اس وقت وہ بولے ہیں تو کیا بات انہوں نے کہی, کیا بہانہ انہوں نے تراشا, انہوں نے سب سے بڑا جو بہانہ تھا وہ یہ تراشا کہ یہ شخص جو ہے تم ہی جیسا ایک انسان ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ کہنے لگے کہ یہ بشر کیوں ہے, اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے ان کو رسول ہی بنا کر بھیجا ہے تو پھر بشر کو رسول کیوں بنایا. ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ نہیں ہے انسان مگر تم ہی جیسا. تو اس زمانے میں جو بحث تھی وہ بشر کی تھی, اور آج کے زمانے میں جو بحث ہے وہ کس چیز کی ہے؟ نور کی ہے, ہے نا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ لوگ جو گمراہ ہیں گمراہی میں ایک قدر مشترک ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے اس زمانے کے لوگ کہ بشریت اور رسالت اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور انبیاء کی جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا, سب سے پہلے انہوں نے یہ طعنا انبیاء کو دیا کہ تم جب ہم جیسے بشر ہو تو پھر رسول کیسے ہو سکتے ہو. اب دوسری جو گمراہی ہے وہ عقیدت مندوں کی ہوتی ہے, جیسے آج کل مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. انہوں نے انکار کیا بشر کہہ کے, اور اب جو ہے وہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں, غلو میں چلے گئے. دوسری انتہا کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتی, مگر کیا ہے کہ رسول کو نور ہونا چاہیے, اور اگر جو رسول کو بشر کہے تو کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول ہے, اس کو طعنہ دیتے ہیں گستاخان رسول کا. اور یہ فقرہ بڑا مشہور ہے, بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا, بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا, یعنی جو عرش کے پاس جانا یا اوپر جیسے جانا اور معراج کا جو واقعہ ہے, بشر نہیں یہ طے سفر کر سکتا. ہاں تو وہ یہ بات کہتے ہیں. تو اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کی بشریت سے انکار کرتے ہیں, ان کو نور ثابت کرتے ہیں. ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جب بھی جس دور میں بھی پیغمبر آیا, تو جب پیغمبر اس قوم کے پاس گیا تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس وقت تو پیغمبر کا انکار کیا کہ یہ ہم ہی جیسا انسان ہے, اور کیونکہ وہ ماں باپ سے پیغمبر ہمیشہ پیدا ہوا, بیوی بچے اس کے تھے, وہ سڑکوں پہ چلتا تھا, کھاتا پیتا تھا, یہ ساری باتیں. لیکن پھر ہوا کیا کہ جب کچھ وقت ہو گیا پیغمبر کو گزرے ہوئے, وہ چلے گئے دنیا سے, بعد والے جو لوگ تھے نا انہوں نے اس کی عزت کرنے شروع کی, بڑا پھر وہ عظیم جو ہے وہ لگنے لگا, پر عظمت, کہ پیغمبر کے ہم اثر لوگ جو پیغمبر کے دور کے لوگ تھے انہوں نے پیغمبر کو نہیں پہچانا, ہے نا, کیونکہ بڑا ہونے کے لیے ضروری تھا کہ یا تو کوئی سردار ہوتا ان کا پیغمبر بننے کے لیے, اور وہ پیغمبر مانتے پیغمبر کو اگر وہ کوئی سردار ہوتا, امیر ہوتا, کوئی فرشتہ ہوتا. لیکن اس وقت انکار کیا, اور جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر ان کو کیا لگا کہ وہی پیغمبر بڑا برتر لگا. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم نے جو شرک کرنا شروع کیا تھا, کیسے انہی کے قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے جو نیک لوگ تھے ہاں ان کے مجسمے بنائے تھے نا, کہ اب جب وہ مر گئے تو یاد آنے لگے, اور پیغمبر وقت کا پیغمبر جب ان کے ساتھ تھا تو اس کو کیا کہنے لگے کہ تم تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہو. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور ان کی نیت پر حملہ کیا, پیغمبر کی نیت پر جھوٹ گھڑا, اور پیغمبر کے کردار اور اس کی شخصیت کے جو اثرات تھے اس کو مٹانے کے لیے کیا کہا, یرید ان یتفضل علیکم, اس کا تو مقصد یہ ہے, یریدو یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شخص تو بس اقتدار کا بھوکا ہے, یہ شخص تو بس لیڈری چاہتا ہے, یہ تم پر اپنی سیادت, اپنی لیڈری, اپنی سرداری قائم کرنا چاہتا ہے, ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر یہی الزام لگایا تھا کہ یہ تو اس لیے اٹھے ہیں تاکہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور ملک میں بڑائی حاصل کر لینا. تکون لکم الکبریاء فی الارض, سورۃ یونس آیت 78 میں آپ پڑھ چکی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ہے ان کی قوم کے لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے. اہل مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ وہ اگر اقتدار کے بھوکے ہو، اگر اقتدار چاہتے ہو تو اپوزیشن چھوڑ دو، حزب اقتدار میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. شان و شوکت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، اس کے ڈھیر تمہارے قدموں میں جمع کر لیتے ہیں. یعنی یہ شخص کچھ چاہتا ہے نا، تبھی تو حسن، دولت، عورت اور کرسی، یہ سب چیزیں پیش کی گئیں اور یہ ساری باتیں نا. اور آج کے دور میں بھی دیندار لوگ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. اور لو جی، ویسے تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں اور سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اصل میں اقتدار چاہتے ہیں، ہے نا. اور اصل بات کیا ہے کہ اب وہ لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ یرید و یتفضل علیکم، کہ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ نازل کرتا فرشتے. اب انہوں نے کیا کیا، یہ اس کے بعد انہوں نے تیسرا جو ہے وہ وار چلا مخالفت کے لیے، تیسرا بہانہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بات کہی کہ اول تو جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو لیڈر ہیں، ہم جو سردار ہیں، ہم خود ہی کافی ہیں. اور اگر بالفرض اللہ کسی کو نبی اور رسول بھیجنے والا ہی ہوتا تو پھر فرشتوں کو اس خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منتخب کرتا. آخر ہمارے ہی جیسے ایک انسان کو نبی اور رسول بنانے کی کیا ضرورت ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ نازل کرتا. تو یہ ہے اہم بات کہ انہوں نے جو ہے یہ تین اعتراض کرنے کے بعد ایک چوتھا وار بھی کیا، اور وہ کیا تھا، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، نہیں سنی ہم نے یہ فی آبائن الاولین، اپنے جو ہمارے پہلے باپ دادا تھے ان سے تو ہم نے یہ بات سنی ہی نہیں، ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی نہیں سنی یہ بات، ہے نا. تو بہذا بات کیا تھی، او عبد اللہ ما لکم من الہ غیر فلا تتقو، ہے نا، توحید کی جو دعوت دی تھی انہوں نے پیغمبر نے، تو اس کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے بھی کبھی یہ بات نہیں سنی. تو ظلم کیا ہے، مزید ستم یہ ہے کہ جو شخص یہ شخص ایسا ہے جو یہ بات پیش کرتا ہے، یہ تمام بس گمراہی ہے اور باپ دادا کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. اسلاف کی روایات جو ہے نا، اس میں بھی کبھی یہ بات نہیں سنی. اسی طرح سورۃ مومنون کی آیت 68 میں بھی آتا ہے، اول افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یاتی اباہم الاولین، کہ انہوں نے کبھی کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جو ان کے اگلے ابا اجداد کے پاس نہیں آئی. سورۃ قصص میں ہے آیت 36، ما ھذا الا سحر مفترا وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، یہ محض ایک جادو ہے جس کو جھوٹ موٹ اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم نے اگلوں میں تو کبھی سنی ہی نہیں. سورۃ سواد آیت 7 میں ہے، ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے تو اباؤ اجداد میں اپنے باپ دادا کے خاندان کی روایات اور رسموں کے یہ جو بات اس نے پیش کی وہ اس سے ہٹ کر ہے. اور آج بھی آج دیکھیں آپ جو ہیں تو پورے قرآن کو پڑھ رہی ہیں، ہے نا، قرآن کو پڑھ رہی ہیں، اور آپ اپنے خاندان، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گھر گھر کا جائزہ لیتی ہیں، اور آپ کو بہت سی چیزیں جو قرآن اور اسلام سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہیں، ہے نا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اور جب آپ چاہتی ہیں کہ ان کو آپ ہٹائیں تو لوگ کہتے ہیں لو جی اے کل دی کڑی تو سانو دین سمجھان آ گئے. اس کا کیا مطلب ہے، یہ آج کی لڑکی ہے، یہ کل کی لڑکی ہے، اور ہمارے بال ہم نے کوئی دھوپ میں بال سفید کر لیے ہیں. کیا کہتے ہیں، ہم نے بال کو دھوپ میں سفید کر لیے ہیں، ہم بھی، ہمارے پاس بھی تجربات ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بچپن سے ہم نے بھی سیکھا ہوا ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ اپنی بات نہیں کرتے، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں نا، آپ وراثت کو لے لیں، آپ جو ہے وہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے، پھر نمبر 3 میں آپ جو یہ رسم و رواج ہیں شادی کے اور غم کے اس کو آپ دیکھ لیجئے، ہے نا، اسلام سے ہٹ کر ہیں. जैसे अभी कल परसों हमारी एक दोस्त बता रही थी कि एक दूसरी दोस्त का मतलब एक स्टूडेंट थी, उसका भाई फौत हो गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, गर्दन तोड़ बुखार हुआ लाहौर में, 2-4 दिन के अंदर ही फौत हो गया। तो वो जो दोस्त थी बहुत ही अच्छी नेक औरत है, लेकिन बस बहुत ही अफसरदा थी कि ईद नहीं मनानी ना, रमजान से पहले डेट थी, ईद नहीं मनानी कि दिल नहीं चाहता, ये नहीं कि मनानी नहीं, बस दिल नहीं चाहता। दूसरी ने उसको कहा कि तुमने सुना नहीं, तुमने याद में याद नहीं, रसूल अल्लाह की वो हदीस के एक मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो औरत के लिए कि वो 3 दिन से ज्यादा जो है ना वो सोग करे, यानी शोहर के अलावा किसी और के लिए वो 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं कर सकती। तो तुम्हें तो मतलब फिर उसने बकायदा ईद को सेलिब्रेट किया। तो असल बात क्या है कि पहली ईद नहीं मनानी, फिर बर्फियां मनाते चला जाना है साल हर साल तक, और भी इस तरह की बहुत सी रस्म और रवाज। तो असल बात क्या है कि हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है हम सब की कि अपने खानदान में, अपने जो है वो घर के अंदर, अपनी जात के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर जो जो चीजें इस्लाम से हटी हुई नजर आती है ना, तो उसके लिए, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, नफरत के साथ नहीं। इन्होंने ये चार बातें कही और पांचवी बात ये थी, इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना। ये चार बातें कह के पांचवी बात उन्होंने जो है वो क्या कही कि वक्त के रसूल पर जो है वो ये कह दिया कि गोया के बस दिमाग ही ठीक नहीं है। अपनी आवाम को ये बावर पर कराने की कोशिश की कि जो शख्स, ये शख्स जो दावा करता है क्या है, इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन, कि कुछ नहीं बस इस आदमी को जरा ना जुनून हो गया है। जिन्ना का मतलब क्या है? जी जी नून नून मतलब होता है ढांप लेना, कवर करना। तो जुनून दीवानगी को कहते हैं कि इंसान की अकल जो है उसको ढांप लिया जाता है और उसको समझ ही नहीं होती कि मुझे क्या करना है। तो बस असल बात यह है कि ये जो दुनिया सारी के खिलाफ बातें करता है, कहता है कि मैं रसूल हूं, खुद अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए, और असल बात ये जो इस तरह की बातें कर रहा है ना, तो असल बात ये है कि इसको ना जरा जुनून हो गया है। जिन्नतुन फतरबसु बिही हत्ता हीन, बस कुछ मुद्दत और देख लो। फतरबसु बिही, तरबस क्या होता है, कैसा इंतजार? हाँ, किसी फायदे के लिए, किसी खास चीज के लिए जो है वो इंतजार करना। तो अब तुम क्या करो, कुछ मुद्दत और देख लो। फतरबसु बिही, इसके बारे में कुछ मुद्दत और देखो, हो सकता है इसको ये जो जुनून है ना इसे कुछ अफाका हो जाए। हद्दाहीन, एक खास मुद्दत तक। तो इसके मानी ये हैं कि इस शख्स की बातों में कोई बुनियाद नहीं है, ये जो अजाब से डरा रहा है बस ये इसके वसवसे हैं, जल्दी हवा में उड़ जाएंगे, और इसको जो भी जुनून है या जो भी बीमारी है ये कुछ दिनों में बस ठीक हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कि वक्त के पैगंबर पर कैसा इल्जाम लगाया है ना, कि इसको एक मुद्दत दो, तो या तो ये कि इसकी दीवानगी ठीक हो जाएगी, या फिर होगा ये कि मौत आ जाएगी। मौत आएगी और ये जो दीवाना है ना, मौत के साथ खुद ही इसकी ये बातें और दावत की जो बातें है ना, ये सारी खत्म होके रह जाएंगी। अब आप देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कौला रब्बिन सुरनी बिमा कज़बून, परवरदिगार रब्बी, असल में रब्बी था, या हर्फ़े इल्लत गिर चुका है कि ऐ मेरे रब, उनसुरनी मेरी मदद कर, मेरी नुसरत कर, बिमा कज़बूनी इसके खिलाफ जो कि ये मुझे झुटला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मामला इस हद तक पहुंच गया कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, अब तो मेरे और मेरी कौम के दरमियान जो है ना फैसला कर दे, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को दिन रात दावत दी है। सूरत नूह आप पढ़ें 29वें पारे में, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से इनका बताते हैं, और ऐसे लगता है वाकई दिल फट जाएगा। और ये अल्लाह ताला से बातें करते हैं, अल्लाह ताला को बताते हैं, रब इन्नी दाउतु कौमी ले लहू अनहारा, ऐ मेरे रब मैंने अपनी कौम को रात को भी समझाया और दिन को भी। आप जरा मुहासबा करते ही जाए, हम तो दिन की रोशनी में नहीं किसी का दरवाजा खटखटा पड़ते, किसी के दिल को नहीं खटखटाते ना, एक कॉल अल्लाह के लिए करनी हमें भारी हो जाती है, जात के लिए बहुत कुछ। तो ये क्या कहते हैं, रब्बे इन्नी दाउतु قومی لیلن ونہارا، رات بھی اور دن بھی، پھر اتنا ہی نہیں، اور کیا کہتے ہیں، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے بلانے سے یہ بھاگنے میں اور بڑھتے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب میں نے ان کو بلایا، میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی جو کان تھے ان میں انگلیاں ڈال دیں، انگلیاں ٹھونس لی. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی کو آپ نے اتنا بتایا ہو، بلایا ہو اور اللہ کی بخشش کی طرف، کہ وہ کانوں میں انگلیاں جو ہیں وہ ڈال لیں؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا، یعنی کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا. وَاسْتَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا، اور اڑ گئے، ضدی بن گئے اور سرکشی کی. وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا، اور خوب کبر کیا. کیونکہ آپ سوچیں کتنی لمبی دعوت ہے، اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ مدت کی دعوت نوح علیہ السلام کی ہے، کتنی، 50 کم 1000 سال. پھر آپ دیکھیں، پھر کیا کہتے ہیں، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، کہ میں نے انہیں اونچی آواز میں، باواز بلند بلایا، زور زور سے بلایا. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر میں نے اعلانیہ ان کو بلایا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور چپکے چپکے بھی ان کو بلایا. تو سورۃ نوح میں اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے دعوت کا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہو، ہر طریقے کو اپنایا، اور قوم جو تھے انہوں نے انکار ہی جو ہے وہ کیا. یہاں تک کہ سورۃ نوح میں اگر آپ پڑھیں آیت 26 میں، تو نوح علیہ السلام نے کہا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پالنے والے، تو روح زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ بنا، نہ چھوڑ. انکم انتظرہم، انکا انتظرہم یدل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا. تو پھر وہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ والی بات کہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کے ہاں جو بال بچے ہوں گے وہ بھی بدکار اور نہ شکرے ہوں گے. تو اس لیے اب آپ سوچیں کہ اتنی لمبی دعوت ہے اور مختلف انداز اور طور طریقے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب بن سرنی بما تذبون، کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، ان جھٹلانے والوں پر تو میری مدد کر. اور اسی طرح سورۃ قمر آیت 10 میں نوح علیہ السلام کی یہ دعا ملتی ہے، فادا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب، میں مغلوب ہوں، کمزور ہوں، تو میری مدد کر. اور یہ جو دعا تھی، یہ دعا نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ اس لیے کی کہ اتنا عرصہ دعوت دینے کے بعد قوم نے جب انکار کیا ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پکارا اور ان سے دعا مانگی. اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، یعنی گویا کہ انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، رسالت کو جھٹلایا اور توحید کو جھٹلایا. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پھر ہم نے وحی کی کس کی طرف، کس کی طرف؟ نوح علیہ السلام کی طرف. اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ تو بنا کشتی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ ہم نے حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کرو، اور تیار بھی کیسے کرو، بی آئیونینا، ہماری آنکھوں کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عین اور آنکھوں کا جو استعمال ہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، تو پھر اس کے یہاں پہ کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں بی آئیونینا، کہ ہماری نگرانی میں، ہماری حفاظت میں اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں کشتی تیار کریں. اور کشتی کیسے تیار کرنی ہے؟ میری نگرانی میں، میں خود اس کو نگرانی اس کی خود کروں گا. دیکھیں اتنا اہم کام اللہ نے سونپا کہ ڈائریکٹ اللہ کی نگرانی میں جو ہے نا وہ کشتی جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہے، ہماری نگرانی میں، ہمارے سامنے. دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کشتی بڑی اہتمام سے بننی چاہیے، انسٹرکشن جو ہے نا اس کو پوری طرح فالو کرنا چاہیے، گویا کہ کشتی کا نقشہ، اس کی جزویات، اس کا طریقہ، کب، کیسے، کس طرح یہ بنے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جو ہے وہ بتایا. और कहते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आकर बताया कि कश्ती किस तरह से जो है ना वो बनाई जाएगी, पूरी उसकी जो है ना तौर तरीका तफसील जो थी उन्होंने बताई। और कश्ती साजी, ये सफीना साजी जो है, इसकी सनत जो है ये नूह अलैहिस्सलाम से जो है वो शुरू हुई और अल्लाह ताला ने इसकी जो है वो रहनुमाई की। फैजा जय अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आ जाए, और यहाँ पे अमरुना से मुराद कौन सा हुक्म है, अजाब का हुक्म। फिर जब हमारे अजाब का हुक्म आ जाए, वफारत तनूरू, और तनूर उबल पड़े। आप देखें कि तनूर जो है, बाज लोग इससे मुराद लेते हैं कि जमीन का बुलंद हिस्सा, जमीन का बुलंद तरीन हिस्सा मुराद लेते हैं, तो तनूर से मुराद जमीन लेते हैं। बाज कहते हैं कि फारत तनूर का मतलब है तुलू फजर, जैसे रोशनी निकलती है ना नूर, तो रोशनी का फूट पड़ना। और बाज लोग ये कहते हैं कि हमाल वतीस, ये ना एक मुहावरा है हमाल वतीस, कि हंगामा गर्म हो जाना, जब हंगामा गर्म हो जाए, तो वो ये कहते हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका जाहिरी मतलब लिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कोई खास जगह थी, कोई खास तनूर था जिसको अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर नामजद कर दिया था कि तूफान का आगाज इसके नीचे से पानी उबलने पर होगा, और जो ही इसके नीचे से जो है वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ा तूफान जो है वो आएगा। और आप सोचें कि अब अल्लाह ताला ने जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, तो उस वक्त हाल क्या था कि कौम के लोग जो थे वो मजाक उड़ाते थे। वो क्यों मजाक उड़ाते थे? वो मजाक इसलिए करते थे कि खुश्की में जो कश्ती बनाई जा रही है, और आप देखें कि सूरत हूद आयत 38 में ये पढ़ चुकी हैं आप कि वह यसना उल फुल्क, और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, वह कुल्लमा मर्रा अलैही मलाउ मिन कौमिही, इसकी कौम की जो जमात थी वो इसके पास से गुजरती, और जब वो गुजरती, कुल्लमा जब गुजरती, सखेरू मिनहू, वो इसका मजाक उड़ाती, इसका मजाक उड़ाती। काला इन तस्खरू मिन्ना, वो कहते हैं अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, फैना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे कि तुम हमारे साथ जो है वो मस्खरापन जो है वो कर रहे हो। तो अब जो है वो जब अल्लाह ने इनको हुक्म दिया था कि वो खुश्की पर कश्ती बनाएं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाएं, और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये जो था ना वाहीना, हमारी वही के मुताबिक, तो अल्लाह ताला ने तो उनको ये तक बताया था कि कश्ती की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी जो है वो किस किस्म की लकड़ी, कैसा सामान उसके ऊपर जो है वो लगेगा, कीले कहाँ पे लगेंगी, क्या लगेगा, सारी तफसील अल्लाह ताला ने बताई थी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो इनका मजाक उड़ाती थी और कहती थी कि ये देखे जी, नबूवत करते करते अब नजारी भी शुरू कर दी, अब ये कश्ती बनानी शुरू कर दी। ए नूह, खुश्की में कश्ती किस लिए बना रहे हो, है ना, अजीब सी बात लगती है ना। तो वो ये जो थे वो क्या करते थे कि नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक निशानी मुकरर कर दी, और निशानी क्या थी, फैजा जाए अमरुना वफारत तनूर, और फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर जो है वो उबल पड़े, फिर क्या होगा, फसलुक फीहा मिन कौलिन ज़ौजैन इस्नैनी, तो आप ले लीजिए, फसलुक फीहा, तो आप इसमें जो है वो सवार हो जाइए। मतलब ये है कि जब ये पानी उबलना शुरू हो जाए तो उस वक्त आप क्या करें, फसलुक फीहा, तो आप इसमें लेकर चल पड़े, मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनी, हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा। इसका मतलब ये है कि एक एक नर और एक एक मादा, दो दो अदद लेने हैं, और जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है, ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, तो एक एक नर लेना है, एक एक मादा, तो इस तरह एक किस्म के दो जानवर जो है आप ले लें। और इसके अलावा क्या करें, वह अहला का, और अपने घर वालों को भी ले लें, इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु मिनहुम, सवाए उन लोगों के जिस पर उनमें से पहले ही हुक्म जो है ना कौल साबित हो चुका। इसका मतलब क्या है कि दरअसल अल्लाह ताला ने कहा कि घर वालों को जो है आप सवार करवा लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मैं पहले हुक्म दे चुका हूं तुम्हारे घर वालों में से कि उनको आपने कश्ती में नहीं सवार करना, वो पहले ही मैं हुक्म जो है वो दे चुका हूं। और वो लोग कौन थे? बेटा था और बीवी थी, और इसके अलावा वो तमाम लोग थे जो के मुसलमान नहीं हुए थे, है ना, जो भी काफिर थे वो सारे के सारे इसमें जो थे वो शामिल थे। और अल्लाह ताला ने ये कह दिया था कि वो लोग जो है वो पीछे रह जाने वालों में। ये जो यहाँ पे फिर से है ना कि वाहला का इल्ला मन सबा का अलैहिल कौल मिनहुम, और तेरे घर वाले, तो नबी के घर वाले उसके बीवी बच्चे नहीं होते, कौन होते हैं? ईमान लाने वाले होते हैं। और इल्ला मन सबा का अलैहि, सवाए उनके जिनके बारे में सबा का अलैहि बात गुजर चुकी, फैसला हो चुका, अलकौलु फैसला मिनहुम इनमें से। सूरत हूद आयत 40 में है, हत्ता इजा जाए अमरुना वफारत तनूर قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اسْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ, وہاں پہ ایمان والے جو ہے نا ان کا اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہے, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل, تھوڑوں کے علاوہ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ان پر جو تھے حضرت نوح علیہ السلام پر جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرتے ہیں, رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک, بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بھی ان کے گھر والے تھے اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کے گھر والوں میں وہ شامل ہی نہیں ہوئے نا۔ تو یہ بڑی ہی عبرت کی بات ہے اور بڑی ہی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ بھی ولا تخاطبنی, اور تم اسے خطاب نہ کرنا, تم اسے بات نہ کرنا, فی الذین ظلموا, ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ اور یہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ توحید کا انکار کرنے والے, صراط مستقیم کا انکار کرنے والے, رسالت کا, آخرت کا اور نبی کا انکار کرنے والے۔ تو اب یہ سارے جو تھے یہ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے۔ تو ظلم کرنا کیا ہے؟ پیغمبر کا انکار کر دینا, شرک کرنا۔ انہم مغرقون, اب یہ تو غرق ہی ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں فیصلہ کن انداز ہے, اور اسے جو بات بڑی واضح طور پہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ بس اب یہ تو ہو کر رہے گا, انہم مغرقون, بس اب یہ تو ڈوب کر رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی دعا, کسی کی سفارش, کسی کا پیغمبر کا بیٹا ہونا یا پیغمبر کی بیوی ہونا جو ہے اب اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اب تو یہ ان کے ہلاک ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو کشتی میں لوگ سوار ہوئے تھے ان کی کل تعداد مرد اور عورت ملا کر 80 اور بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لانے والوں میں شامل تھے, سام, حام, یافس اور ان کی بیویاں, اور چوتھی بیوی یام کی بیوی تھی جو کافر تھا لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھے۔ تو باقی سارے جو تھے وہ ڈوب جانے والوں میں جو تھے وہ شامل تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا فرمایا کہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ, اور جب جو ہے آپ سوار ہو جائیں, ویسے تو سین وہ یا ہوتا ہے برابر ہونا نا, تو اب جب آپ یعنی صحیح سے بیٹھ جائیں, جب آپ سوار ہو جائیں, انتا آپ کون؟ نوح علیہ السلام, ومم ما کا, اور جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی ایمان لانے والے جو ہیں آپ اور آپ کے ساتھی جو 80 کے قریب یا اس سے کچھ کم تھے, الفل کی کشتی پر, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو آپ اس وقت یہ دعا پڑھیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, تو کہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے جو ہے وہ نجات دے دی۔ اور کیا کہنا ہے؟ فقل رب انزلنی منزلم مبارک و انت خیر المنزلین، اور کہیں اے پروردگار تجھ کو برکت والی جگہ پہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے ایسی جگہ اتارنا جو بڑی برکت والی ہو، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے. تو اس کے کیا معنی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سواری جو ہے نا، دراصل یہ ہجرت ہے، اور ہجرت کے مطابق دعا ان کو پڑھنے کو سکھائی جا رہی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سوار ہو چکنے کے بعد دعا کرنا، اور ہجرت کے وقت یہ دعائیں دوسرے نبیوں سے بھی ہمیں ملتی ہیں نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت دعا کی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجلنی من لدنک سلطانا نصیرا، سورۃ بنی اسرائیل آیت 80 میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ناپاک لوگوں سے جو ہے وہ نجات دے دی. تو اب میزبان کون ہے؟ جب لوگ ہجرت کرتے ہیں نا، اور جب پیغمبر نے ہجرت کی تو ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ مہاجر ہیں اور مہمان ہیں. میزبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اب یہاں پہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا میزبان ہے، ہم تیرے مہمان ہیں، اب تو جب ہمیں اتار تو بہترین جگہ پہ اتارنا. اے میرے رب مجھے برکت اتارنا، منزلم مبارکن، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. اور آپ سوچ لیجئے کہ یعنی یہ دعا سکھانا اس کے معنی کیا ہے؟ تو بہت اچھا مہمان نواز ہے، تو بہت اچھا میزبان ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نواز بھی بہت اچھا ہوں، ہے نا. اب یہاں پہ یہ کہنا کہ مجھے بابرکت جگہ پر کشتی سے اتارنا، اور اترنے کے بعد پھر کیا ہے کہ مجھے بہترین رزق مہیا کرنا. آپ سوچیں کہ پورا ملک، پوری بستی طوفان کی زد میں ہے، اور پانی جو ہے وہ جب وہ تنور جو تھا وہ پھوٹا تو ہر طرف پانی ہی پانی تھا، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو پانی سے بچی بھی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں بتاتے ہیں، وقیلہ کہہ دیا گیا تھا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ آیت 44 سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پانی نکل جا، نکل جا سارا پانی، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی سکھا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کے جو ہے وہ لگ گئی. تو اور کہتے ہیں یعنی پانی کی شدت کا آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہیا تجری بہم فی موجن کل جبال، وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب زمین پر پانی تھا حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس میں ایمان والے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے تھے، اور پہاڑ کی طرح کشتی رواں دوا تھی. اتنی طوفانی حیثیت تھی کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا نا. تو یہ ہے اصل بات کہ اب آپ سوچیں کہ ذرا سا پانی ہی زیادہ آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی تھمتا ہے تو اللہ کا شکر ادا انسان کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جائے، آگ لگتے لگتے بچ جائے، بیمار ہیں اور بہت شدید بیمار ہو گئے اور پتہ چلا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے اب تو ٹھیک ہے، وہ بیماری جو ڈاکٹر نے بتائی تھی وہ مجھے تو نہیں لگی، ہے نا. تو کتنی بڑی بات لگتی ہے. تو اب یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے یعنی یہاں پہ شکرانہ بتایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جس زمین پر تم جاؤ گے تم اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں اس زمین کو مبارک بنا دے تاکہ تم خوب پھلو پھولو، اور تھوڑے سے لوگ مل کر دنیا کو پھر سے آباد کریں، وہاں توحید جو ہے اس کی نام جو ہے اس کا بلند کیا جائے. رب انزلنی منزلم مبارک و انت خیر المنزلین، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سورت مومنون کی یہ آیت 29 اور سورت بنی اسرائیل کی آیت 80 اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب کہیں سے بھی موو کر کے دوسری جگہ جائیں نا، کہیں سے بھی ملک چھوڑ کر دوسری جگہ گئے ہیں، بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کیا ہے، گھر بدلا ہے، کچھ بھی جو کیا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ دعائیں کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس اب مجھے تو کچھ نہیں پتا، تو ہی کر. بحرین میں میں تھی اور ایک عورت میرے پاس آتی تھی درس میں، کہنے لگی کہ میرا بیٹا جا رہا ہے کینیڈا اور ایک بھی ہمارا کوئی واقف نہیں ہے، تو آپ کوئی دعا بتائیں، جاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جا رہا ہے. تو یہ میں نے اس وقت دعا بتائی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہتی ہیں کہ وہ عورت اتنی دعائیں دیتی ہیں، حالانکہ اس میں ہمارا کیا کریڈٹ ہے، میرا اور آپ کا کیا ہے جب کسی کو آپ رہنمائی دے دیں؟ یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ آپ کسی کو جب بتاتے ہیں اور وہ اس پہ اس یقین سے عمل کرے کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کرے گا. تو قرآن تو ہے ہی ایسی چیز کہ اللہ سے مانگے تو اللہ تو بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو کہتی ہیں کہ وہ دعا پڑھ رہا تھا اور پڑھتا ہوا آ رہا تھا ایئرپورٹ سے اترتے وقت بھی، نکلتے ہی اس کو جاب ملی اور کہتی ہیں اتنی عزت کے ساتھ، اتنی اچھی جاب کہ کتنا عرصہ لوگوں کو یہاں پہ، ویسے میں اور آپ بھی اب اس کا تو تجربہ کر رہے ہیں نا، کتنا عرصہ ہمیں جاب نہیں ملتی نا. تو اسی طرح یہ دعا مانگنا، اور اس کے علاوہ سورت کہف میں وہ جو دعا نوجوانوں نے مانگی تھی ہے نا، اور اتنی خوبصورت ہے وہ دعا بھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ آیت نمبر تو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، سورت کہف کی آیت 10. اور اسی طرح یعنی مختلف اوقات میں لوگوں نے جو دعائیں مانگی اور اسے ان کے جو مسائل حل ہوئے بیماری کے یا اور، تو اپنی عملی زندگی میں پھر ان کو خوب جاری ساری کرنا چاہیے. تو بہرحال اب یہاں پہ بھی کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی جگہ دیتا ہے، اللہ ہی گھر دیتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے نا. اللہ ہمارے لیے بھی جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس کو جو ہے وہ برکت والی جگہ بنائے، اور بہترین جگہ دینے والا تو اللہ ہی ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. اب یہاں پہ لآیات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، تو سب سے پہلی پھر اس میں نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ دنیا کو پیدا کر کے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا. پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے. دوسری اس میں جو حقیقت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول کا انکار کرتے ہیں، ایک خاص حد تک تو اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، بالآخر اللہ پھر ان کو ایسا پکڑتا ہے، ایسا پکڑتا ہے کہ ان کو چھڑانے والا پھر کوئی اور نہیں ہے. تیسری حقیقت جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں، نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے، اس میں کامیابی اور فلاح جو ہے نا رسول اور اس کے ساتھیوں کو ہی ہوتی ہے، لیکن کامیابی سے پہلے رسول اور اس کے ساتھیوں کو آزمائش میں سے گزرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، میری یہ سنت ہے، آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں ہے نا، ہم یہ تو دیکھ کر رہتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، آزمائش تو ہمیں کرنی ہی تھی نا، پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے پھر چوتھا اصول جو ہے وہ کیا پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کی دعوت بھی وہی ہے جو کہ پچھلے انبیاء کی دعوت تھی، رسول اللہ کے مخالفین کا انداز بھی وہ تھا جو کہ پچھلے انبیاء کے مخالفین کا تھا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رسول کی زندگی اور رسول کی سنت اور رسول کا پیغام جو ہے نا اس کو اپنی زندگی میں اپناتے نہیں ہیں. ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ رسول کی سنت اور آپ کے اسوہ جو ہے نا اس کے خلاف عمل کرتا ہے. ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ نفل بہت پڑھتا ہے لیکن مزاج اس کا اچھا نہیں ہے، اور بہت ہی ایسا سخت قسم کا مزاج اور غصے والا ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے اب نفل بھی نہیں اچھے لگتے. آپ کو سمجھ آئی اس بات کی کہ कोई शख्स नेक नेक है और नेकी करता है, लेकिन उसके किरदार में या उसके अमल में कुछ बड़ी सख्त किस्म की कुछ कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, गुनाह भी वो करता है लेकिन वो नेक भी है, तो उसके उस रवैये की वजह से नेकी ही किसी को बुरी लगने लग जाए। तो मैं उस बात से ये सोच रही थी कि हम सबको कितना डरना चाहिए ना, बहुत ज्यादा डरना चाहिए कि अगर हमने बुर्का पहना हुआ है, मर्दों ने दाढ़ी रखी हुई है, जाहिरी तौर पर जाहिरी जो साख्त है और बनावट है वो तो बड़ी मुसलमानों वाली है, अंदरूनी तौर पर मामलात बड़े खराब है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे रवैये की वजह से लोग इस्लाम से चिढ़ने लगे और इस्लाम से वो दूर हो जाए। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग इस्लाम के लिए बोझ है, सरमाया नहीं है। और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तू मुझे इस्लाम के लिए सरमाया बनाना, बोझ ना बनाना। मुझे देखकर लोग इस्लाम से मोहब्बत तो करें, नफरत ना करें। मुझे देखकर इस्लाम के लोग करीब तो आए, दूर ना जाए। बाज लोग यही कहते हैं ना कि अच्छा वो फलां फलां क्लास में जाती है और उसके बाद वो ये और ये और ये अमल करती है, तो फिर अच्छा हमें नहीं जरूरत क्लासेस में जाने की, मैंने नहीं क्लास में जाना। एक दफा एक औरत कहने लगी कि मतलब ये जो लोग जो है वो जैसे सीखते हैं और सिखाते हैं जैसे दर्स और ये सब चीजें, अमली जिंदगी में ये बड़े कमजोर हैं, यानी जैसे सिला रहमी करना, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना, ये नहीं करते। और वो औरत थी वैसे बड़ी अच्छी, बिल्कुल सच्ची बात, यानी मैं ये नहीं कह रही कि उसकी बात बुरी सच्ची है, कुछ लोग होंगे ऐसे कमजोर जिसकी वजह से उसने ये बात कही और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं अमल करने वाले, लेकिन वो खुद अमली जिंदगी में बहुत सिला रहमी करने वाली थी और बहुत खिदमत करने वाली रिश्तेदारों की, बहुत खिदमत करने वाली ससुराली रिश्तेदारों के लिए, मैं उसकी गवाही देती हूँ, माशाल्लाह रश्क आता था उसको देखते हुए और माथे पे बल नहीं वो डालती थी। तो कहने लगी कि अगर मैं दो चार दर्स में ना भी गई और अगर मैंने ये चीज ऐसे ना भी की, तो जितना मैंने सीख लिया ना, अगर मैं उस पर अमल कर लूं तो मैं ये समझती हूँ कि इंशाल्लाह मेरा रब जो है ना मुझे बख्श देगा ना। तो मैं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एक इंसान दीन ना सीखे, जरूर दीन सीखना चाहिए, दीन सीखे भी सिखाए भी, लेकिन हमारे अंदर जो भी अमली लिहाज से कमजोरी है ना उसको दूर करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अमल की जब बारी आती है ना, जब अमल का वक्त आता है, वही कुरान जो हमें हुकूकुल इबाद बताता है, ससुराली रिश्तेदार है, मेके के रिश्तेदार हैं, हमसायों के हकूक है, मेहमानों के हैं, मुसाफरों के हैं, गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं के, बीमारों के, जब अमल की बारी आती है ना, फिर हम बहुत ही जो है ना वो बोधे हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं फलानी, जैसे वो फलानी ये काम कर लेता, फलां क्यों नहीं ये आदत कर लेता, फलां अगर जाके आज ताजियत कर ले तो मैं तो इतनी मसरूफ हूँ, है ना। हमने दो चार नफल किसी ने अगर कम भी पढ़ लिया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि इतने नफल क्यों नहीं पूरे किए थे, अल्लाह ये जरूर पूछेगा कि फलां मेरा बंदा बीमार था तो इयादत क्यों ना की, फलां मरा था तो ताजियत क्यों ना की, और पता रहमी तुमने क्यों की। जैसे कल परसों की बात है, और हमारी और मेरी और आपकी एक दोस्त और एक साथी, वो एक कैंसर की मरीज को जो राइट उन्होंने दी, तो वो क्या बता रही थी, वो भी तो मेरी और आपकी तरह मसरूफ ही है ना, तो ये बता रही थी कि मैं उस कैंसर की मरीजा को जानती नहीं हूँ, कभी ये डॉक्टर थी, अब इसको कैंसर हो चुका है और इसको राइट चाहिए होती है हॉस्पिटल जाने के लिए, और बाकी लोगों ने इसको मेरे बारे में बताया कि अगर तुम्हें राइट चाहिए तुम इससे राब्ता कर लो, और मैंने इसको जो है मतलब राइट दी है। फिर वो मसरूफ थी, फिर अपने बेटे को फोन किया, छोड़ तो दिया और बहुत देर बाहर बैठ के इंतजार करती रही, फिर बेटे ने उसके जो है ना उस मरीजा को वहां से लिया ना, और इतना उस मरीजा से वो औरत प्यार कर रही थी कि मुझे तो उस औरत पे रश्क आ रहा था, सच्ची ऐसा दिल लग रहा था दिल आंखों के रास्ते अभी जो है ना बह निकलेगा। अल्लाह ताला तेरे इतने प्यारे प्यारे बंदे दुनिया में मौजूद हैं कि वो मरीज है, बीमार है, ये जानती भी नहीं है। हम तो जो जानते हैं उससे नेकी करते हैं, फिर सोचते हैं कब किस मौके पे नेकी को कैश करना है, किस मौके पे इससे फायदा उठाना है, फलां वक्त मैंने तेरी मदद नहीं की थी, कोई जान पहचान निकल आए तो हमारे तो चेहरे का तासुरात बदल जाते हैं, है ना। तो असल बात क्या है, वही कुन्ना लमुबतलीन, आजमाइश तो हम करके ही रहते हैं, मेरी भी आजमाइश है, आपकी भी आजमाइश है, ہر ایمان لانے والے کی اللہ آزمائش کر رہا ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میں اسلام کے لیے ایک بوجھ ہوں یا سرمایہ، اور گزرنے والے حالات مجھے جو آزمائشیں ہیں مجھے میرے اللہ سے قریب کر رہی ہیں یا دور کر رہی ہیں. اور اللہ تو ضرور آزمائے گا، کبھی دکھ دے کے کبھی سکھ دے کے، لیکن یہ نہیں کہ مایوس ہو جائیں، بودے ہو جائیں، ڈھہ جائیں، اپنے رویے جو ہیں خراب کر لیں، یا دوسروں کے رویوں پہ اپنے عملوں کی بنیاد رکھیں کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے. نہیں، تم اپنے عملوں کی بنیاد دوسروں کے رویوں پہ نہ رکھو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے. اور دل اداس ہوگا دوسروں کے رویوں پر، آپ ہو سکتا ہے روئیں بھی، آپ کو بہت ہی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے کہ کیا اس نے کیا، میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن وما اجریا الا اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وہ بھوکے کو، وہ یتیم کو، وہ قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، اے لوگوں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے. ایک عورت نے کسی کی بڑی خدمت کی، جس کی خدمت کی وہ عورت کہنے لگی میری ماں آپ کے لیے بڑی دعا کرتی ہے نا، اور کہتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم آپ کے احسان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے نا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہم نے آپ کے لیے تھوڑی نیکی کی ہے، ہم نے تو اس لیے کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا فرض بنتا تھا ہم نے یہ نیکی کی نا، تو ہم تو چاہتے ہیں پورا خاندان اب ہمارا مطیع ہونا چاہیے، کیونکہ فلاں خاندان کے فلاں فرد پر ہم نے یہ نیکی کی تھی، اب اس کو ہمارا غلام بن جانا چاہیے. تو یہ ہے کہ اللہ میری اور آپ کی سب کی آزمائش کر رہا ہے. اور 17 پارے ہو چکے، 18 شروع ہے، اور پہلے بھی آپ پارے پڑھتی رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم عمل کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کتنے رویے تبدیل ہوئے، ماتھے کی شکنوں میں کتنی کمی آئی. بعض چہرے ایسے ہیں کہ ماتھے پہ شکنے پرماننٹ ان کے ہو گئی ہیں، یعنی اتنی آتی ہیں کہ اسمائل نہیں آتی، لیکن وہ جو بل تیوریاں چڑھتی ہیں نا وہ پرماننٹ ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مسکرانے کی عادت کو رواج دینا چاہیے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مسکراتا ہوا دیکھا نا، آپ سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. اتنے کام میں سوچتی ہوں ان سے زیادہ کس کے ہوں گے، ان سے زیادہ غم اور دکھ کس کو ہوگا، قوم نے کیا رویہ اختیار کیا، رشتہ داروں نے کیا کیا نہیں کیا، آپ سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا. اور ہمارے تو چہرے ایسے کہ لوگ کہیں کہ خیریت ہے باجی، کیا بات ہے باجی، خیریت نہیں لگتی. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بڑی خیریت ہے، سب ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں باجی، کچھ بات لگتی ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ کمی ہے کہیں پہ جس کو ہمیں درست کرنا ہے. ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، اور یعنی ایک اور قوم جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ بنایا، اس کو پیدا کیا، اس کو پروان چڑھایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا. تو قرنن آخرین، قرن جو ہے مدت اور زمانے اور صدی کو بھی کہتے ہیں، ہے نا. لیکن یہاں پہ قرن جو ہے یہ ایک دور کے لوگ، قوم اور امت کے معنی میں استعمال ہوا ہے نا. تو اب جب قوم نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو تباہ کر دیا گیا، ان کے نوح علیہ السلام اور جو مسلمان تھے ایمان لانے والے تھے ان کو جب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اور قومیں اٹھائیں. تو قرنن آخرین سے مفسرین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد قوم عاد ہے. یہاں پہ ذکر نہیں ہے کون سی قوم ہے. اچھا، جنہوں نے کہا کہ قوم عاد ہے تو دلیل کہاں سے لائے؟ وہ کہتے ہیں سورت آراف آیت 69 میں اللہ رب العزت نے قوم نوح کے بعد اس قوم کا ذکر کیا اور یہ بات کہی، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. کیا مطلب ہے؟ یاد کرو کہ تمہارے بعد جب خلیفہ بنایا تھا، کس کو؟ یعنی قوم نوح علیہ السلام کے بعد جس کو خلیفہ بنایا تھا ہم نے، تو قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسے خلیفہ بنایا تھا؟ قوم عاد کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے قوم عاد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ قوم ثمود مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قوم جو تھی یہ سیحا سے، یہ سورۃ مومنون کی آیت 41 میں آتا ہے کہ سیحا جو ہے نا، فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ، اس سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیحا جو ہے یہ چیخ کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے اس سے مراد جو ہے وہ قوم عاد نہیں، قوم ثمود ہے. تو وہ لوگ جو قوم ثمود مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قوم ثمود پر سیحا کا عذاب آیا تھا اس لیے. لیکن جو قوم عاد مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیحا جو ہے یہ جو ہے یہ عذاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سیحا کا لفظ متعلق عذاب کے معنی میں آیا ہے، یعنی سیحا سے مراد صرف چیخ ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو ایک سخت قسم کی غیبی آواز پیدا ہو جاتی ہے نا، ایک شور، ایک ہنگامہ، تو ہنگامہ عظیم. تو اس لیے جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مراد قوم ثمود ہے، بلکہ قوم عاد جو ہے وہ اسے مراد ہے. تو بہرحال یعنی ایک معنی قوم عاد کے ہیں اور دوسرے معنی یہاں پہ قوم ثمود کے ہیں، اور بعض نے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کہی ہے، کیونکہ اہل مدین ان کو بھی ہلاکت، یہ جب ہلاک ہوئے تو یہ بھی چیخ کے ذریعے ہلاک ہوئے تھے. تو بہرحال کوئی بھی قوم ہو، یہ قوم وہ تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم کو پروان چڑھایا، اس کو پیدا کیا. فرسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا. رسول کا لفظ ہے، رسول کا نہیں ہے، ایک قوم کا ذکر ہو رہا ہے، انہی میں سے ایک رسول بھیجا. منہم کا لفظ بہت اہم ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول جو بھیجا وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ کوئی جن نہیں تھا، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، منہم، انہی میں سے جو ہے وہ رسول جو ہے وہ بھیجا، یعنی گویا کہ انہی کی طرح کا وہ ایک انسان تھا. اس نے کیا دعوت دی؟ انی عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قوم جو تھی وہ شرک کر رہی تھی، اس لیے یہ بات کہی گئی کہ تم جو ہو وہ شرک کیوں کرتے ہو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود تو ہے ہی نہیں، تو پھر تم شرک کیسے کرتے ہو. اور تیسری بات پیغمبر نے کیا کہی، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے؟ ایک طرف اللہ کی نوازشیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ قوم کی طرف اللہ نے رسول تمہی میں سے بھیج دیا. اگر اللہ کسی جن کو بھیجتے، اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیجتے تو قوم کہتی کہ وہ تو فرشتہ ہے نا، اس لیے سارا عمل کر لیتا ہے، ہم کیسے عمل کریں. اور آج کے دور میں بھی بعض لوگ بہت عمل کرتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں اصل میں نا وہ جوان ہے نا، اس لیے عمل کر لیتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کے بچے اصل میں بالکل تنگ نہیں کرتے، میں نے دیکھے تھے اس کے بچے، میرے بچے تو بڑے تنگ کرتے ہیں، توبہ توبہ، میں کہاں نماز پڑھنے، میں کیسے پڑھ سکتی ہوں. یا پھر وہ کہتی ہے اصل میں اس کے بچے ہی نہیں ہیں نا، اس لیے وہ بہت بزی رہتی ہے اور اللہ کے دین کا کام کرتی ہے، بچے ہی نہیں، ہم تو بچوں سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی. اور پھر بعض عورتیں یہ کہتی ہیں اس کا شوہر اس کو کچھ نہیں کہتا، اصل میں ہمارا شوہر جو ہے، توبہ توبہ، ہم تو اس کے ساتھ جس طرح گزارا کریں اتنا ہی بہت ہے، تو اور اللہ کے دین کا ہم کام کیسے کریں، ہے نا. تو نہ کرنے کے 100 بہانے، اور جب شوہر کے ظلم کی بات خیال میں آئے، دل میں آئے، تو فرعون کو دیکھا کرے، ہے نا، اس سے بڑھ کر تو ظالم کوئی نہیں ہو سکتا نا. لیکن بی بی آسیہ نے اس کے محل میں رہ کر جنت میں محل بنایا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اور فرعون کے محل میں ان کا دل نہیں لگا تھا، ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو عملوں کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور یہاں پہ افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، کیا تم متقی نہیں بنتے، کیا تم گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے. فقال الملاؤ، اور کہا سرداروں نے، من قوم ہی اس کی قوم کے یعنی ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، وہ کون تھے سردار؟ الذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو سرداریاں تھیں، یہ جو وہ جو شیخ تھے، یہ جو بڑے سعادت مند قسم کے لوگ تھے، یہ وہ تھے جو انکار کرنے والے تھے۔ اور عام طور پہ ایسا نہیں تھا کہ سرداروں نے صرف انکار کیا تھا، عام لوگوں نے بھی کچھ انکار کیا تھا نا، ہر طرح کے لوگ انکار کرتے ہیں نا، لیکن خاص طور پہ قرآن سرداروں کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ دولت کا نشہ جو ہے، طاقت اور قوت کا نشہ، کرسی کا نشہ انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف زیادہ آمادہ کرتا ہے۔ تو پہلی برائی کیا تھی ان کی؟ کفارو، کہ انہوں نے انکار کیا۔ دوسری برائی ان کے اندر کیا تھی؟ وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، کہ انہوں نے آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تھا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اصل میں آخرت کا انہوں نے انکار کیا، وہ کسی کے سامنے جواب دہی کے لیے جو تھے وہ ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ کے سامنے کسی جواب دہی کا انہیں اندیشہ ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں گے کسی کو یہ پتا ہو کہ مجھے حساب دینا ہے اس وقت کا، ان پیسوں کا، ان قوت اور صلاحیتوں کا، اس کا رویہ، اور وہ جس کو حساب ہی نہ دینا ہو، دونوں کے رویے بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے کیا کہا کہ پہلے تو وہ حساب نہیں لیتا تھا، پھر اس نے کہا کہ جو بھی میں پیسے دیتا ہوں اس کا حساب دیا کرو، ہے نا؟ تو جو ہے وہ جی کہاں میں خرچ کرتی ہوں، کس کو دیتی ہوں اور کیوں دیتی ہوں، ہے نا؟ تو جب حساب دینا ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ واہ کتنی بڑی چیز تھی، وہ کتنی بڑی نعمت تھی نا۔ حساب نہ دینا ہو تو شکر مندی کے احساسات بھی پیدا نہیں ہوتے، اور انسان اپنے رویے جو ہے اس کی اصلاح بھی نہیں کرتا۔ اور انکار تھا آخرت کی ملاقات کا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر پتا ہے کہ شام میں گھر میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی اور شوہر سے ملاقات ہوگی، اور صبح جو ہے وہ جاتے ہوئے شوہر کہہ گیا یہ تین فون کر دینا، یہ دو بل ادا کر دینا، اور یہ بچے کے سکول بھی چلا جانا، اور فلان چیز بھی لے آنا، اور یہ اتنے کام تو بہت ہی ضروری ہے۔ تو پھر آپ سوچتی ہیں کہ نہیں، آج تو اٹھ کے اب یہ کام کرنا ہے، شام میں جب ملاقات ہوگی تو مجھے جواب دینا ہے نا ان چیزوں کا۔ اور آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی ملاقات ہوگی نا، تو دنیا میں ہم نے کسی سے ملاقات کرنی ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو ہے اس کے بارے میں اور آپ کتنا سوچتے ہیں نا، اللہ سے ملاقات کی تیاری۔ تو ان کو اللہ سے ملاقات جو تھی اس کا ہی انکار تھا، اور اللہ سے ملاقات جو تھی اس کا ہی ان کو جو ہے وہ یقین ہی نہیں تھا نا، ہے نا؟ تو دوسری بیماری یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا۔ تیسری بیماری کیا تھی؟ وَاَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو جو ہے مترفین بنایا تھا۔ تارافا، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوشحالی، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ دولت مند ہونا، امیر ہونا۔ تو آخرت کو انہوں نے اس لیے انکار کیا، اللہ کے آگے پیشی کے لیے یہ اس لیے منکر اور مکذب بن گئے کہ دنیا میں جو میں نے ان کو بڑی خوشحالی دی تھی، اور یہ خوشحالی، یہ دنیا، یہ دولت، یہ دنیا کا مال، اسباب، کرسی، جو بھی میں نے ان کو نوازا تھا، یہ ان کے عمل اور عقیدے کی کمزوری بن گئی، ان کے لیے فتنہ بن گئی۔ انہوں نے کہا اول تو آخرت ہے ہی کچھ نہیں، اور اگر آخرت ہوئی بھی تو پھر ہم دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے تو وہاں بھی ہماری ہی برتری ہوگی۔ تو وہ یہ بات کو بھول گئے کہ اللہ کے ہاں برتری جو ہے وہ مال اور جاہ اور جلال دولت پہ نہیں ہے بلکہ اعمال پر ہے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کو اسودہ کر رکھا تھا۔ تو دعوت حق کی مخالفت ہمیشہ جن لوگوں نے کیا ان کے اندر یہ تین صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ تین صفات جو ہیں وہ کیا ان کے پائی جاتی ہیں کہ ایک تو جیسے الملاؤ، کہ وہ کوئی بڑے لوگ جو بنتے ہیں نا، لیڈ کرتے ہیں وہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں، ہے نا، کذب اور جھٹلاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ آخرت کی ملاقات کا انکار۔ عقیدہ آخرت کی کمزوری گناہوں کی بنیاد بن جاتی ہے، اور پھر دنیا کا جو مال ہے اس کی آسودگی، है ना। तो आखिरत का मुनकिर, दुनिया की जिंदगी पर फरेबता होना, और नतीजतन क्या है कि फिर इंसान जो है वो लीड भी कर रहा हो तो फिर करेगा क्या, कफारू व कज़्ज़ाबू, तो ये उसका रवैया है। पर मुझे और आपको भी सोचना चाहिए कि दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला ने आपको भी जो कुव्वत, सादत, सरदारी, आपको किसी कौमी असेंबली का मेंबर बनाया है, आप कहीं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप किसी कमेटी की प्रेसिडेंट हैं, या आप किसी जो खिदमत खल का इदारा है उसकी आप सदर हैं, है ना, या आप अपने खानदान को लीड कर रही हैं, घर को लीड कर रही हैं, या अल्लाह ताला ने आपको खूब नवाजा है हुसन में, दौलत में, वसाइल में, वा तरफ ना हूं फिल हयात दुनिया, तो आप सोचिए और मैं भी सोचूं, हम सब अपना मुहासबा करें और जायजा लें कि कहीं ये जो कुछ भी अल्लाह की नेमतें इतनी कसीर तादाद में अल्लाह ने मुझे और आपको दे रखी हैं, इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि मैं आखिरत की तैयारी नहीं करती और मैं समझती हूँ कि ये तो सारा मेरा मेरी कोशिशों का नतीजा है, मेरी मेहनत का नतीजा है। जैसे एक औरत जो है वो कैटरिंग करती है, मेहनत मजदूरी करती है, तो अभी एक प्रोग्राम होने वाला है तो उसमें वो अपना स्टॉल नहीं लगा रही, तो मैंने उसे कहा कि आप तो हमेशा लगाती हैं तो आप क्यों नहीं लगा रही, तो कहने लगी कि मैंने अभी पिछले दिनों इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, बस कुछ भी मेरे हाथ नहीं आया। मैंने कहा क्यों, कहने लगी जितनी मेहनत की मैंने बहुत पैसे कमाए लेकिन एक बेटी ने भी एक एक्सीडेंट कर दिया और दूसरी बेटी ने भी दूसरा एक्सीडेंट कर दिया और जो भी था वो सारा उस पर जो है वो लग गया, तो बस अब मेरा दिल ही उठ गया है ना। तो बाज़कात होता है कि इंसान करता तो बहुत है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती ना, इधर से आया तो उधर जो है वो निकल गया ना। हाँ, तो इसमें ये भी इंसान पर हो सकता है कोई गलती भी ना की हो, और ये भी हो सकता है कि कोई गलती हो और अल्लाह ताला आजमा रहा है, तो अल्लाह ताला तो इम्तहान आजमाइश इंसान की करता रहता है ना। तो बहरहाल जो है वो बात क्या है कि जो भी अल्लाह ताला ने मुझे और आपको नेमतों से नवाजा है उसमें हमें शुक्रगुजारी की रविश अपनानी चाहिए। और अच्छा, अब वो लोग जो के सरदार थे, आखिरत की मुलाकात के मुनकिर थे और दुनिया खूब उनके पास थी, उन्होंने क्या कहा, मा हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, ये नहीं है मगर ये भी एक बशर तुम ही जैसा। पहली बात क्या कही कि तुम ही जैसा एक इंसान है। दूसरी बात, या कुलू मिम्मा ताकुलू न मिन्हु, जो कुछ तुम खाते हो वही ये खाता है, यशरबू मिम्मा तशरबून, और जो कुछ तुम पीते हो वही ये भी पीता है। तो आप देख लीजिए कि उनकी जो इनकार की वजह थी वो क्या थी कि तुम तो इसकी अतात कैसे करो क्योंकि पैगंबर जो है तुम्हारे ही जैसा इंसान है, खाने पीने का ये मोहताज है, तो इसलिए ये पैगंबर जो है वो हो नहीं सकता, है ना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बार बार ये बात बताते हैं कि हमने जितने भी पैगंबर भेजे, पैगंबर जो थे वो क्या करते थे, वो तुम्हारी ही तरह जो है वो गलियों में चलते थे, सड़कों पे चलते थे, और इसके अलावा वो बीवी बच्चे जो थे वो रखते थे, है ना। तो लेकिन लोगों ने क्या किया कि इस वजह से पैगंबरों का, क्योंकि वो बशर हैं तो पैगंबरों का जो है वो इनकार कर दिया। और आप देखिए ये सूरत अल फुरकान आयत 7 में अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकार करने वालों ने कहा वकालू माले हाजर रसूली, कैसा है ये रसूल, या कुलू तामा, खाता है खाना, व यमशी फिल अस्वाक, और बाजारों में चलता फिरता है, लौला उन्ज़िला इलैही मलकुन फयकून माहु नज़ीरा, ऐसा क्यों ना हुआ कि अल्लाह ताला ने इस पर कोई फरिश्ता उतारा होता, वो भी इसके साथ होकर डराने वाला बन जाता। और एक दफा एक स्टूडेंट थी किसी की, वो अपने उस्ताद को उसने देखा कि वो घर में झाड़ू दे रही है, तो बड़ी परेशान हुई और कहने लगी कि इसके घर वाले कैसे हैं कि इससे झाड़ू दिलवाते हैं, है ना। तो बाज़ औक़ात उस्तादों के बारे में क्या तसव्वुर हो जाता है कि वो बशर नहीं है, इंसान, इंसानी जो ज़रूरियात या हाजतें हैं उनको लाहक नहीं होती, उनके वो मसाइल नहीं होते जो कि आम पब्लिक के होते हैं ना। तो खुद ब खुद पब्लिक के अंदर ऐसे तसव्वुरात जो हैं वो उभरने लगते हैं कि ये काम नहीं कर सकता, वो आम बंदे की तरह नहीं है, है ना। इज्जत एहतराम और चीज है, لیکن جو ہے کوئی بھی جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے وہ ہے بشری. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ان کی تو کرامتیں ہی بڑی ہیں. تو سب سے بڑی کرامت کیا ہے کسی انسان کے نیک ہونے کی؟ کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا, ایک دفعہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کافی دن ان کے پاس رہا اور پھر جانے لگا. تو آپ نے اسے پوچھا کہ حضرت کیسی رہی, تم کس مقصد سے آئے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ کہنے لگا وہ شخص کہ اصل میں میں نے آپ کی دھوم تو بڑی سنی تھی آپ کی کرامتوں کی, میں اتنے دنوں سے یہاں پہ رہا میں نے آپ کی کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی نا, تو اس لیے وہ ناراض ہو کر اٹھ کر جا رہا تھا. تو آپ نے اسے کہا کہ یہ بتا کہ جتنے دنوں سے تم یہاں پہ تھے تم نے مجھے کوئی کام اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف بھی کرتے ہوئے دیکھا؟ کہ کوئی کام جو میں نے کیا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت, یعنی اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے خلاف کیا ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں. کہا کہ جا, جنید کی کرامت یہی ہے, جا جنید کی کرامت یہی ہے کہ وہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ نافرمانی نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو اصل بات کیا ہے کہ آج کے دور میں اور ہر دور میں جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ تو لوگوں کو بشر نہیں چاہیے. اور جو بہت ہی اللہ کے معنی میں لوگوں سمجھتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں, ارے وہ تو سوتی ہی نہیں ہیں, ارے وہ تو کسی سے ملتی ہی نہیں ہیں, وہ تو دعوتوں میں بھی نہیں آتی, وہ تو بس اپنے آپ میں ہے, مطلب اپنا ہی بس اللہ اللہ کرتی رہتی ہے. تو کیا یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے, انہوں نے بھی یہ اعتراض کیا کہ بشر تم ہی جیسا, جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے. یا کلو مما تاکلون منہ ویشربو مما تشربون, اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. تو بیسٹ چیز کیا ہے؟ عوام کے خواص وہی ہیں جو عوام کے ساتھ ہوں, ان کے ساتھ کھائیں پیئیں اٹھے بیٹھیں, ان کے ساتھ رہیں, ان کے دکھ سکھ میں شرکت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین اسوہ ہے. آپ نے دعویٰ کا کام کیا, آپ پیغمبر تھے, نبوت کی ذمہ داری آپ کے پاس تھی, لیکن آپ عوام الناس کے ساتھ ساتھ تھے, ہے نا؟ ایسا نہیں تھا کہ باہر آپ نے دربان بٹھائے ہوئے تھے, کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا, ان سے مل نہیں سکتا تھا, ایسا تو نہیں تھا نا. اور ہم کیا کرتے ہیں, اس سے بڑے مروب ہوتے ہیں. اس دور میں بھی یہی تھا. وَلَئِن أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ, اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی, اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ, تو تم تو گھاٹے ہی میں رہے. تو یہ بڑی گھاٹے کی بات ہے کہ اپنے جیسے ایک انسان کی تم اطاعت جو ہے وہ کر لو.